الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. الله تبارك وتعالى فرماتے ہیں کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل یہ بہت تھوڑی زندگی ہے، پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے. وبئس المہاد بہت ہی برا ٹھکانا ہے. لیکن الذین اتقوا جو تقویٰ والے ہیں اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور یہ تقویٰ والے خالدین فیہا جنت میں ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو مہمانی ہوگی. وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس ایسے نیک لوگوں کا بہت ہی بڑا درجہ ہے. قرآن کریم کی گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجاہدین کے لیے اللہ کے راستے میں اچھے عمل کرنے والوں کے بارے میں بیان فرمائی، اور فرمایا الذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فأخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، مکہ مکرمہ سے نکال دیے گئے، گھر بھی چھوڑا، اولاد بھی چھوڑی، پراپرٹی بھی چھوڑی، اپنی دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر مدینے کی طرف یا حبشے کی طرف ہجرت کر لی. وعودوا فی سبیلی، میرے راستے میں ستائے گئے. اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں، میرے اسلام کی وجہ سے اور میرے دین کی وجہ سے انہیں تکلیف دی گئی. وقاتلوا، خود بھی لڑتے رہے، خود بھی دین کی وجہ سے لڑتے رہے. وقتلوا، اور اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے. لو کفرن عنہم سیئاتہم، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا، اور ان کو ایسی جنت میں داخل کر دیا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے بہت ہی بڑا ثواب. اللہ فرماتے واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے یہاں ہی بہترین ثواب ملتا ہے. آج کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کافروں کی فراوانی، ان کافروں کی خوشحالی کی زندگی کو دیکھ کر کہیں تمہیں دھوکہ نہ ہو جائے، کہیں تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے. ان لوگوں کو خوشحال دیکھ کر اور ان لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے والے دیکھ کر ہواؤں میں یعنی پلینوں میں ہر وقت سفر میں دیکھ کر، ٹرینوں میں، اچھی اچھی گاڑیوں میں، اچھے محلات میں، اسی طرح اچھے حالات میں، اچھے بنگلات میں دیکھ کر کہیں تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ کامیاب تو یہی ہے، کامیاب تو یہی لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو حقیر سمجھے، غریب سمجھ کر یہ سمجھنے لگے کہ ہم تو ناکام ہی ہیں. ایسا نہ سمجھیے، ایمان والے سب سے زیادہ کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ کتنے ہی گھومتے رہے، یہ کتنے ہی پھرتے رہے، نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساعت مصیرہ، ایک دن تو یہ لوگ ہمارے پاس آنے والے ہیں، ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل. ان کو چھوڑ دو, کھیلنے دو, کھانے دو, پینے دو, گھومنے دو. ایک دن ایسا آئے گا وہ مر جائیں گے, ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یبغتن فاجرا, لا یبغتن فاجرا فإنک لا تدری ما هو الآخر فإن عند الله له القتل القتال لا يموت, قتل نہیں قتال لا يموت. کہ تم ان فاجر کو دیکھ کر, ان فاسق کو دیکھ کر رشک نہ کرنا. دیکھیے کتنا مالدار کافر ہے, لیکن کتنا مالدار ہے. اس کی گاڑی دیکھ, اس کے مکان کو دیکھ, اس کے بغلے کو دیکھ, یہ روزانہ پلینوں میں سفر کرتا ہے, کبھی یہاں اس کے بزنس کو دیکھو, اس کی دکانوں کو دیکھو. فرمایا رشک نہ کرنا, فاجر کو دیکھ کر, فاسق کو دیکھ کر رشک نہ کرنا. فإنک لا تدری, تجھے معلوم نہیں کل یہ کس چیز کی ملاقات کرنے والا ہے, کل اسے کیا ہونے والا ہے, تجھے معلوم نہیں ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے ایک ایسا قتل, ایسا قتال یعنی موت رکھی ہے, اور ایسی موت کے لائے موت اس کو موت آنے والی نہیں ہے. یعنی ایسا عذاب رکھتا ہے, ایسا خطرناک عذاب رکھتا ہے کہ ان کی موت نہیں آئے گی, عذاب کے اندر ابد الآباد یہ موت ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا دوسری جگہ پر فلا یغرور کا تقلبهم فی البلاد, جیسے یہاں کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, شہروں میں گھومنا, ان کا پھرنا, ان کی مالداری, ان کی خوشحالی, ان کی زندگیاں دیکھ کر تم دھوکے میں نہ آنا. یہاں خطاب تو لا یغرنک ہے, یعنی جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ سب سے پہلے مخاطب نبی الہی کے کون تھے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال when question arises here, how can Allah tell you Prophet sallallahu alaihi wasallam, how can Allah tell you Prophet sallallahu alaihi wasallam, جن کے اندر یقین کیا شک کا بھی ایسا شاید اور شبہ نہیں تھا کہ تم کو کسی کافر کی نعمت کو دیکھ کر دھوکہ لگ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ترمذی شریف کی روایت, ابو داؤد شریف کی روایت, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو ہم مکہ کی وادیوں کو پہاڑ سونا بنا دیں, گولڈ بنا دیں. If you wish, if you desire, we can make it gold or silver that can follow you, behind you, wherever you walk, the all the gold of Makkah, the valley of the Makkah have become gold and can follow you. اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہو اور ایک دن کھانا مل جائے, جب بھوکا رہو تو اس سے عاجزی کرو, تواضع کرو, دعائیں کرو, گر گراؤں, اور جس دن مجھے کھانا مل جائے تو میں تیرا شکر ادا کروں. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ ان کو دھوکا لگ جائے. قرآن کریم میں اس کا جواب یہ ہے, قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں, بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جہاں خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کر یہ حکم سنوانا ہے قیامت تک آنے والی نسلوں کو, قیامت تک آنے والی امت کو, انسانیت کو, سب کو یہ حکم سنوانا ہے. جیسے قرآن کریم نے فرمایا فلا تطع الکافرین, آپ کافرین کی اطاعت نہ کیجیے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو کیا دور کا بھی ایسا شبہ شک نہیں کہ وہ کسی کافر کی اطاعت کرنے والے. اسی طرح قرآن کریم نے فرمایا فصلی لربک وانحر, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, قربانی کیجیے. تو کیا نماز صرف اللہ کے رسول کے لیے, قربانی صرف اللہ کے رسول کے لیے, امت کے نہیں؟ یہ آپ کو کہہ کر امت کو سنایا جاتا ہے کہ اے آنے والے مسلمانوں, جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے, رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے, قیامت کے دین پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دین پر ایمان رکھتا ہے، جنت پر جہنم پر ایمان رکھتا ہے۔ اے مسلمانوں، چاہے نبی کے زمانے کے تابعی، تبعی تابعی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، سب کو یہ خطاب ہے کہ تمہیں ان کافروں کی دولت سے دھوکہ نہ لگ جائے، یہ دھوکہ نہ لگ جائے۔ دنیا کا مال تو دھوکہ ہے۔ ترمذی کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل امت فتنۃ تو فتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا تھا، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی خرابی مسلمانوں میں جا رہی ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے، عام طور پر ایک تو مال ہے اور ایک تو آوارہ عورتیں ہیں۔ اچھی بات نہیں، آوارہ عورتیں ہیں، آوارہ عورتیں تو شہوت ہے، اور یہ مال ہے جس سے انسان بگڑتا ہی، مسلمان بگڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، آگے جاتے ہیں متاع قلیل، کچھ نہیں۔ دنیا کی قیمت لو کان فی الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربتا۔ فرمایا اگر یہ دنیا کی ویلیو اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو ما سقا کیا تیرا من حاشر فصل، کافر کو ایک گھونٹ اللہ پانی بھی نہ پلاتا۔ اور میرے نبی کا فرمان، مثال دنیا بیان فرمائی عجیب انداز میں، فرمایا دنیا میں تم انگلی ڈالو، دنیا کے سمندر میں، سمندر میں تم انگلی ڈالو، اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے، کتنا پانی آتا ہے۔ فرمایا دنیا کی مثال جو دنیا کے ہر ہر فرد کے پاس جو اپنی جائیداد ہے، اپنی جائیداد ہے جتنی بھی ہو، دنیا کے پوری دنیا کے ہر ہر فرد کے پاس اپنی جائیداد ہے، اپنی پراپرٹیز ہے، مکان ہے، گاڑیاں ہیں، سامان ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، دکانیں ہیں، پہاڑ کے نیچے، زمین کے نیچے جتنا سونا چاندی، جتنی بھی چیزیں ہیں سمندر کے اندر میں، جتنے بھی موتیاں اور جتنے بھی قیمتی چیزیں ہیں، فرمایا یہ سب کے سب کی مثال وہ انگلی میں آنے والا پانی ہے نا، اتنی ہے، کچھ بھی نہیں، بتاؤں کلیل۔ اللہ نے فرمایا اتنی بڑی دنیا کو تھوڑی ہے، اور قرآن کو اور آخرت کو اور قرآن کے بارے میں فرمایا وہ سب سے بڑی ہے، ایمان سب سے بڑا ہے۔ حکمہ فقط اوسیا غلط تفسیر، بعض مفسر یہاں ایمان اور بعض مفسر یہاں قرآن کی تفسیر فرماتے ہیں، جس کو قرآن کی دولت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا، بہت ہی بات۔ اور اللہ جس کو خیر کثیر کہتے ہیں، جس کی نظر میں دنیا اتنی چھوٹی ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی ہمیں نظر آتی ہے، اللہ فرماتا ہے بالکل یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور واللہ قرآن، ایمان اور اسلام کو خیر کثیر کہتا ہے، کثیر بہت بڑی ہے۔ تو ہمارے پاس جو ایک ایمان ہے بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والے مکان میں پیدا فرمایا اور ایمان عطا فرمایا۔ تو یہاں لا یغرنک خطاب نبی علیہ السلام کو ہے، لیکن حکم قیامت تک آنے والی ساری حالیہ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اگر یہ مراد یہ لیا جائے کہ یہاں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، امت کو تو ہے ہی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اس آیت میں، تو یہاں تاکیدی جملہ بیان فرما دیا گیا کہ اے میرے نبی، آپ نے پچھلی زندگی میں، پچھلی زندگی میں کبھی غلط فہمی سے بھی یقیناً
کبھی کافروں کے اوپر کافروں کی زندگی پہلے سے بھی اس دھوکے میں نہیں آئے ہیں, تو آئندہ زندگی بھی جب تک آپ دنیا میں باقی رہے, تاکید کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ آئندہ زندگی میں بھی جو بقیہ آپ کی زندگی اس کے اندر بھی آپ دھوکے میں نہ آئے. اور اس پر مثال بیان کی کہ ایسے مثالیں بھی تاکیدی والی قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر ہے. نئی اشرک کا نیا بسن کا خبر کا یہاں پر ہمارا ہے میرے نبی, حالانکہ نبی کی شان کے بالکل خلاف انبیاء سے شرک ہو نہیں سکتا اور اس کا شک و شبہ نہیں. پھر بھی اللہ فرماتے لئن اشرکت اگر آپ سے شرک ہو جائے نیا رتن اللہ اکبر آپ کے سارے عمل ختم ہو. اللہ فرماتے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المآب. پھر ان کا ٹھکانا جہنم اور بہت برا ٹھکانا ہے. وہ تو جو دیکھے گا نا اسی کو پتا چلے گا. یہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایسی جہنم ہے اس میں ایسی عذاب ہے. جب آدمی اس میں جائے گا تب پتا چلے گا کہ اللہ نے یہ عذاب کیسا خطرناک بنایا. احادیث کے اوپر بہت بات کرتے ہیں کیسے کیسے عذاب ہے جہنم. اللہ ہماری حفاظت لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری. لیکن وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ سے ڈرنا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الطاف الخلق میں بڑی عجیب بات فرمایا, شریعت کے حضور کی حفاظت کرنا یہ تقوی ہے. شریعت کے حضور کی حفاظت یہ تقوی ہے. جتنے بھی حدود اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں چاہے وہ مثبت اعتبار سے منفی اعتبار سے, جیسے حلال حرام ہے, نماز ہے, نماز کو پڑھنا, نماز کو نہ چھوڑنا, روزے رکھنا, روزے نہ چھوڑنا, زکات کو دینا, زکات دینا نہ چھوڑنا, اسی طرح جتنی بھی عبادتیں ہیں, اسی طرح جتنے بھی گناہ بیان فرمائے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تقویٰ. جو آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے ان کے لیے ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, جس میں عسل مصفیٰ ہے, دودھ والی نہر ہے, اور ختامہم مسک وفیہ ذلک فلیتنافس المتنافسون. ایسی نہریں بعض کو تو غلام پلائیں گے, بعض کو تو فرشتے پلائیں گے, اور بعضوں کو وسقاہم ربو شرابا طہورا, ان کا رب پلائے گا کہ لے میرے بندے تم نے دنیا میں میری وجہ سے بہت تقوی اختیار کیا, ڈرتا رہا, میرے بتائے ہوئے حکم کو اپنی زندگی میں عمل کرتا رہا, آج میں اپنے ہاتھ سے تجھے پلاؤں. بہت سے وہ ہوں گے جنہیں فرشتے سلام کریں گے, لیکن بہت سے وہ ہوں گے کہ سلام القولم یا رب الرحیم, خود رب تعالیٰ انہیں سلام کریں گے, آ میرے بندے آج میں تجھے سلام کرتا. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار, کیسی کیسی نہریں ہیں جنت میں, خالدین فیہا, اور ایسا بھی نہیں کہ ٹیمپرری ہو. اس بل ٹو فنش آفٹر فیو ایئرس آف ہیومن نہیں, خالدین فیہا فار ایور. دا پرسن دا متقی پرسن از گوئنگ ٹو ریمین ان دا ریور آف پیراڈائز نزلا من عند اللہ. دس از سیونتھ کلاس اینڈ دا مہمانی اللہ از گوئنگ ٹو ہوسٹ فار یو اینڈ یو گوئنگ ٹو بی اے گیسٹ فار اللہ تبارک و تعالی, اللہ کا مہمان بن جائے گا. اور اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ پر چوبیس پارے میں وہاں پر فرمایا نزلم ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, میرا جو دل چاہے کھا لے لو, whatever your desire, whatever you wish to eat, whatever you please, you like to eat in jannat, go work and you can help. اور جو کچھ تجھے میں نے وعدہ کیا وہ بھی ہے. نزلت من غفور رحیم, وہاں پر یہ لفظ استعمال فرمایا کہ یہ غفور رحیم کی طرف سے دسترخوان ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں نزل کا لفظ عام طور پر سب سے پہلی جو مہمانی کی جاتی ہے اس پر استعمال کیا جاتا ہے, ٹیبل کلوتھ پر. وٹ ایور دا فرسٹ فوڈ ول کم آن دا ٹیبل کلوتھ دیٹ ول بی کالڈ نزل. Allah is going to bring the first food for the for for His servants in Jannah. Allah فرمائے آ آ میرے بندے یہ غفور رحیم کی طرف سے کھا. قرآن فرمایا وما عند الله خير للأبرار, یہ اللہ کے پاس بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے. ابرار دل کی جمع ہے دل. اس کے بہت سارے معنی ہیں, نیکی ہے دل کے معنی ہے. اس کی ایک تفسیر تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موقوف ہے, بیان فرمایا البر دل اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ اچھی اخلاق سے اچھی اخلاق کے ساتھ پیش آئے, والدین کے ساتھ, اولاد کے ساتھ اور اپنے بیوی بچے اور پڑوسی اور رشتے داروں. اور بعض جیسے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بر وہ نیکی ہے کہ انسان گناہ تو نہیں کرتا, اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. والذین لا یؤذون الضر, اس کے ہاتھ سے کسی چوٹی کو بھی تکلیف نہ ہو, وہ ابرار ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر بر, جہاں پر قرآن کریم میں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم, کہ ابرار لوگ جنت میں جائیں گے اور فجار لوگ جہنم میں جائیں گے. وہاں پر یہ تفسیر فرمائی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی. شاید المانی نے فرمایا پھر وہ ہے کہ جو کسی مسلمان کو کیا بلکہ جانور کو بھی جان بوجھ کر تکلیف نہیں دیتا ہے. ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت الفردوس بنا دے, اللہ تعالیٰ نے جوار رحمت ان کو جگہ نصیب فرمائے. اس مرتبہ وضو فرما رہے تھے ایک حوض پر, تو وہاں چوٹی آتی وہاں جوڑ گئے, دوسری جگہ بیٹھ گئے سیٹ پر, وہاں جوڑ گئے تیسری جگہ پر بیٹھے. یہ بات ہمارے حضرت حکیم اکثر صاحب محمد خاتون نے فرمایا میں نے آنکھوں سے دیکھا اور میرے حضرت سے پوچھا حضرت کی جگہ کیوں بدلتے ہو, تو میں یہاں چوٹی آیا میں نہیں چاہتا ہوں کہ وضو کروں اور اس پانی کی چوٹیوں کو بھی تکلیف ہو. تو فرمایا ابرار وہ ہے جو اچھے اخلاق, نماز تو ہے ہی, روزے ہے ہی, زکات ہے ہی اور اسی طرح اچھے اخلاق, اچھی عبادات, یہ سب ہے, لیکن لوگوں میں معاملات میں معاشرات میں اچھا ہونا چاہیے. اسی لیے فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار, اللہ کے پاس ان کی بڑے درجے ہیں. قرآن فرمائے وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ, اہل کتاب کے بارے میں بات تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی, خاشعین للہ, اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں. لا یسترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچتے نہیں ہیں. یہی لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت میں خطاب اہل کتاب کو ہے, یہود و نصارا. بعض علماء فرماتے ہیں آگے جو آیت گزری ہے لیسو سوا, اس میں خطاب یہودیوں پر تھا اور اس میں خطاب اس آیت میں نصارا. کہ چلو بہت سارے ایسے گزرے ہیں یہودیوں, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی ہیں, صحابہ کرام کو بہت ستایا ہے, لیکن بات وہ بھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, مشہور ہے عبداللہ بن سلام اور ان کے نو ساتھی 10 یہودی مل کر کے اسلام لائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عبداللہ بن سلام یہودی بڑے عالم تھے, کمینے دار بھی تھے, کرسچن تھے. اسی طرح حضرت سہیل دیکھو رومی, یہ بھی کرسچن تھے. اسے سلمان فارسی کے بارے میں بصیر فرماتی, یہ بھی نصارا میں تھے. انہوں نے بھی اپنے دین کو چھوڑ کر یعنی اسلام لائے, ان کے ہاتھ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ. عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تورات کے بڑے عالم گزرے, تورات کے عالم تھے. اور فرمایا عبداللہ مثل عشرین بشرا, عبداللہ جو ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عشرین بشرا ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد, حضرت سعید اور حضرت ابو عبیدہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, یہ 10 صحابہ تھے جن کو عشرین بشرا کہا جاتا ہے. فرمائیں یہ بھی ان کی طرح ہے. عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا, ایک مرتبہ خواب بیان فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, عبداللہ علیہ السلام نے خواب بیان فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تموت علی ایمان, عبداللہ تیری موت ایمان پر آئے گی, تیری موت ایمان پر. نقل شریف کی روایت اور بیضاوی میں, امام بیضاوی نے اور امام نسائی نے اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل فرمایا, اور حضرت ابن امام ابن جریر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل فرمایا ہے. فرمایا کہ نجران کے 40 نصارا مسلمان ہوئے اور دو جمع جنہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف, اور حبشہ کے 30 کرسچن سے 70 اسلام, اس میں پہلی جماعت گئی, اس کے مختصر لوگ تھے, دوسری جماعت گئی. اس میں امام بخون امام بغوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب معالم التنزیل میں فرماتے ہیں 80 افراد تھے, 80 افراد پر یہ جماعت گئی. اس میں حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر فرمایا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر فرمایا. اور میرے نبی کا فرمان ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ سفر کرنے والے وہ حضرت عثمان غنی ذی النورین اور حضرت جعفر. وہاں پہنچے اس لیے کہ بعض علماء فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول نجاشی بادشاہ اور وہاں کے اسلام لانے والے, جب صحابہ کرام پہنچے, جماعت وہاں پہنچی. بات لمبی ہے لیکن نجاشی نے اسلام قبول کر لیا. ان کے بارے میں جب ان کا انتقام ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بادشاہ کا حبشہ میں انتقام ہو گیا ہے اور وہ مسلمان تھا, اس نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول نے عیدگاہ میں ایک میدان میں صحابہ کرام کو بلایا اور 2 صفحے کر کے رائبانہ حضرت عبداللہ کی, حضرت یہ نجاشی کے بادشاہ کی جنازے کی نماز پڑھی. ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چلو دن میں ایک بات آیا تھا گئی, فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر اس جگہ میں اگر کوئی میت ہے, کوئی مسلمان نہیں ہے, کوئی ایک مرد ہے بس وہ مر گیا لیکن وہ انتقال کر گیا, وہاں کوئی جنازے کی نماز پڑھنے والا نہیں ہے, تو کہیں اور جگہ خبر دے دی جائے اور وہ لوگ اس کی جنازے کی نماز پڑھ لے. تو بعض امام ابو حنیفہ کے علماء میں سے احناف میں سے بعض علماء نے اس کی اجازت دی, لیکن زیادہ تر ہمارے یہاں غائبان نماز احناف کے یہاں حکم نہیں ہے. اس حدیث کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے پردے کو ہٹایا دیا گیا اور جنازہ آپ کے سامنے تھا بادشاہ کا, اور آپ نے گویا کے سامنے جنازہ تھا اور ان کی نماز پڑھی, جیسا کہ اور دلیل کے طور پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ والوں نے یہ معراج کے بعد سوال فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے یعنی مسجد اقصی کے بارے میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں دن میں اتنے دیکھنے کے لیے تو نہیں گئے تھے, رات کا وقت تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کے پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصی کو پیش کر دیا. آپ دیکھتے ہوئے کافروں کو جواب دیتے ہیں, یہ جواب علامہ جلال الدین سیوطی نے رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. حضرت یہ حبشہ کے بادشاہ کا انتقال ہوا, اس نے بھی اسلام قبول کیا تھا. اسی طرح بعد کے زمانوں میں بہت سارے ایسے آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا, جیسا کہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں آتا ہے, علامہ اقبال ہے, ان کے دادا برہمن تھے, جد بھی ہم سے برہمن تھے, مولانا عبید اللہ سندھی ہے, یہ سندھ تھے, مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ان کے والد ہندو تھے, اسی طرح محبوب الہی بڑا پروفیسر گزرے ہیں یہ بھی ہندو تھے, اسی طرح ابھی قریب زمانے میں ایک یہودی آدمی جرمن کا جس کو پولنڈ کہا جاتا ہے اس نے بھی اسلام قبول کر لیا, بعد میں اس کا نام محمد اسد رکھا گیا اور اس نے دو کتابیں لکھی, بڑی عجیب کتاب روز تو مکہ, روز تو مکہ ایک کتاب انگلش میں یہ لکھی ہے اور ایک لکھی ہے اس نے اسلام ٹو دا کراس آف دا روز, اسلام ٹو دا کراس دا روز یہ دوسری کتاب لکھی ہے. بڑا عجیب اللہ کا بندہ گزرا ہے, یہودی تھا, اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور جب اس نے دیکھا کہ اسلام کے بارے میں مجھے پہلے جاننا ہے تو اس نے جرمن سے سفر شروع کیا, ایجپٹ پہنچا, پھر ایجپٹ سے یہ سب ٹرین سے سفر کر رہا ہے, پھر ٹرین میں سفر شروع کیا تو سفر میں کچھ فلسطینی ان کے ساتھ تھے, فلسطینی لوگ ان کے ساتھ تھے, ایک اسٹیشن پر کھڑے ہوئے تو کہا ایک فلسطینی نے دو روٹی خرید لی اسٹیشن سے, چلو ہم بیٹھ کر ہم دو چار ساتھی کھا لیں گے. جب ٹرین میں کھانے لگے تو اس جرمنی جس کا نام بعد میں محمد اسد رکھا, ان کو بھی دعوت دی کھانے کے لیے کہ چلو بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھو کھانا کھا لو, تو اس نے معافی رکھائی میں نہیں کھاؤں گا, لیکن بڑا خوش ہوا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, کہ ہمارا اسلام دعوت دیتا ہے کہ تم کھانے بیٹھو تو اسی طرح دوسرا جو سامنے بیٹھا ہے اسے بھی بلا لو کھانے میں شریک کر لو, اسلام دعوت دیتا ہے, تو بڑا خوش ہوا. پھر آگے جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو پھر سب بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے بڑا عجیب سوال کیا, بڑا عجیب سوال کیا کہ اسلام جو ہے ایک منصفانہ دین ہے, ایک منصفانہ دین ہے, بہترین دین ہے, لیکن یہ بات مجھے تعجب جیسی لگتی ہے کہ اسلام نے یوں کہا کہ اگر مرد مسلمان ہے تو وہ کرسچن اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے یہود نصارہ کی لڑکی کے ساتھ, لیکن اگر مسلمان عورت ہے تو وہ اہل کتاب کے ساتھ یہود نصارہ کے مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. یہ تو عجیب بات اسلام بیان کرتا ہے, انصاف یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہماری لڑکی تمہارے مرد مسلمان کے ساتھ شادی کر سکتی ہے تمہاری لڑکیاں بھی ان یہود نصارہ کے ساتھ شادی کر سکنی چاہیے, لیکن کیوں نہیں یہ سوال کیا, جبکہ اسلام کو ایک انصاف دلانے والا اور اچھا مذہب ہے, یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. تو وہ گوار آدمی تھا فلسطینین پر دو آدمی کا, اس نے بھی بڑی دیر سے جواب دیا, اس کو اچھی طریقے سے جواب دیا کہ دیکھو ہم تو مانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا آخری نبی, جن پر ہم ایمان لائے, اسی طرح ہم ایمان لائے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, اسی طرح ہم ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کی لڑکی یہود ہو یا نصارہ, اس کی لڑکی اگر اسلام قبول کر کے کس کے پاس آ جائے, مسلمان کی زندگی میں آ جائے, تو مسلمان کی زندگی میں آ گئی تو مسلمان کے گھر میں اس لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ یہ مسلمان مانتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اور نبی کو مانتا ہی ہے, تو اس لڑکی کو کوئی خوفت نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اگر گالی دینے والا ہو حضرت عیسیٰ کو یہ مسلمان یا حضرت موسیٰ کو, تو اس لڑکی کو تکلیف ہوتی ہو کہ چلو میرے نبی کو گالی دے رہا, یا وہ کہ نہیں میرے نبی کو گالی دے رہا, یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں. مسلمان سارے کو اسلام لاتا ہے, لیکن اگر مسلمان کی لڑکی پہنچ گئی کسی یہودی کے پاس یا کسی اہل کتاب یعنی کرسچن کے پاس, تو ایسی صورت میں ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ تو ہمارے نبی کو مانتے ہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مانتے ہوتے تو ایمان لے آتے, مانتے ہی نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں مسلمان لڑکی کے سامنے جب نبی کے خلاف بات آئے گی تو اس لڑکی کو بڑی تکلیف ہوگی. عجیب لوگ کا اس نے بیان کیا ہے, اس لیے کہا اسلام نے اجازت نہیں دی کہ ہماری لڑکی تمہارے پاس آئے. ہاں اہل کتاب کی لڑکی مسلمان کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. اینی وے یہ تو بڑا اس جواب سے بڑا خوش ہوا, اور اسی یہی جواب اس کے لیے اسلام نامے کا سبب بن گیا. اس نے بعد میں چل کر یہ دو کتابیں لکھی اور بہت ساری باتیں اس میں تفصیل سے لکھی ہے, اسلام کی فضیلت پر اور اسلام کی خیرخواہی اور اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہے. یہاں پر میں کہہ رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ بھی اتری ہے, یہی آیت کریمہ بھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حبشہ کے بادشاہ کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا, صحابہ کرام کو جمع کیا, تو منافقین نے کہا کہ آپ کیسے ہو, وہ وہاں کرسچن ہے, مر گیا وہاں, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی نماز پڑھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کہ ہمیں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ بھی وہاں مسلمان, اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا, اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے. تو یہ آیت کریمہ میں اللہ یہی فرماتے ہیں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے, سارے کرسچن ایسے نہیں ہوتے, بہت سارے اچھے بھی ہوتے ہیں. اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ یہ ایک اسلام ایسا مذہب ہے, قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں یہودیوں کی بھی تعریف ہے, عیسائی کی بھی تعریف, دوسرے مذہبوں کی بھی تعریف ہے, اور اسلام کی بھی بات بیان کی جاتی ہے. لیکن اس کا مذہب ایسا ہے, ان کی کتابیں جو بدلی بدلائی ہے اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالیا اور صحابہ کرام کو بھی, اور اسی طریقے سے اسلام کے بارے میں بہت کچھ انہوں نے غلط طور پر بیان کیا ہے. جیسا کہ تو رات والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ظالم کہا, اسی طرح ایک دوسرے کو کسی کو کیا کہا کسی کو کیا کہا, لیکن ہمارا اسلام قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس قرآن نے یہ اعلان کر دیا یہ آخری کتاب ہے, یہ آخری رسول ہے, اس کے بعد کوئی رسول نہیں, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں, یہ کتاب قرآن ہے, فیصلہ کرے گی حق کیا ہے باطل کیا ہے. یہ بتلاتی ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی, انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی, موسیٰ بھی اللہ کے نبی, عیسیٰ بھی اللہ کے نبی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی, سارے انبیاء ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے, سارے حق تھے, سارے صدیق تھے, سارے اللہ کے پیارے تھے, سارے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے کسی کے بارے میں. اور اسی قرآن نے ان تمام مصدق لما بین یدی پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کر دی ہے, اور اس میں جتنی غلط باتیں ہیں ساری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمائی ہے. اس لیے فرمایا کہ بہت سارے ایسے ہوتے لیکن بعض بڑے اچھے ہوتے ہیں, یہ تعریف کرے لمن یؤمن باللہ, اللہ پر ان کا ایمان, ومن انزل الیکم ومن انزل الیہم, جن کا ایمان کس پر ہوتا ہے, تمہاری کتاب قرآن پر بھی ہے, اپنی کتاب تورات پر اور انجیل پر بھی ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تین آدمی ایسا ہے ان کو دوہرا ثواب دیا جاتا ہے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کون, کہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہو. فرمایا خاشعین للہ, اللہ اکبر, فرمایا بہت ساری یہودی بہت سارے کرسچن یہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں, اپنے نبی پر ایمان اور اسلام بہت سارے ایسے ہیں اللہ اکبر جو ہم سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں, خاشعین للہ, اور یہ خشوع سب سے بڑی نعمت ہے, خشوع اسلام کا ایک جزو ہے. خشوع اسلام کا جزو ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک عجیب علامت. فرمایا بہت ساری چیزیں دنیا سے اٹھا لی جائیں گی، قرآن کو، ایمان کو، بہت ساری چیز، اس میں سب سے بڑی چیز جو اٹھائی جائے گی سب سے پہلے the first thing is going to take away from this world is اخبار. اخبار کے معنی ہے عاجزی اور تواضع ہے. فرمایا قیامت سے پہلے پہلے مسجدیں بھر جائے گی، مسجدیں بھر جائے گی، بہت سارے مصلی ہوں گے، بہت سارے مصلی، 500,000، 2,000، 3,000 مصلی، لیکن اس میں ایک یا دو خشوع خضوع والے ہوں گے جن کی نماز خشوع خضوع والے سارے. فرمایا خاشعین للہ، خشوع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کا ادب ہوتا ہے، نماز میں خشوع، اخلاقی اعتبار سے. اس لیے فرمایا کہ اس میں بہت سارے وہ ہیں جو خشوع کرنے والے ہیں. تفصیل سے ان کی کتاب جب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اہل کتاب کے بارے میں کہ اس میں کیسے کیسے لوگ ڈوبے ہیں. فرمایا لا یشکرون بی آیات اللہ ثمنا قلیلا، اور یہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے. فتویٰ لکھ دیا کیسے لے لیے، غلط غلط بدلے لی کر جی، غلط غلط باتیں بیان کر ایسی بات. اللہ پاک ان لوگوں کی تعریف کر کے ہمیں سبق دلا رہے ہیں، اے مسلمان سن، ان میں بھی بعض ایسے ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سمیع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. آخری آیت ختم کر دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو، صبر کرو. ان دونوں صورتوں میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران میں بہت ساری جگہ پر، بہت ساری جگہ پر صبر کا مضمون آیا ہے، صبر کے بارے میں آیا. ان اللہ مع الصابرین، اصبروا وصابروا ورابطوا. یہاں اجلا فرمایا آمنوا، آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، صبر کرو. کئی فرمایا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال علیکم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ. صبر کرنا ہے، صبر، صبر کرنا ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر بے بسی کا نام نہیں، صبر عاجزی سب کے بیٹھ جانے کا نام نہیں، بیٹھ گیا بس اب مجھے صبر نہیں. نہیں نہیں، صبر کے بارے میں بعض علماء نے بڑی عجیب بات ہے فرمائی. فرمایا وقت کا انتظار کر کے، وقت کا انتظار کر کے تیار رہو، وقت کا انتظار کر کے تیار رہو. اور آگے بیان فرمایا نفس کو شریعت پر غالب نہ آنے دو. یہ سب نفس کو شریعت پر غالب نہ آنے دو. The desire, حیرت اوور پاور اور شریعہ. نفس کہتا ہے، نفس کہتا ہے سن، بہت جلدی ہے سو جا، لیکن شریعت کہتی ہے اڑ جا. فرض کا وقت ہے نماز، اڑ جا. ایسے وقت میں شریعت کو غالب کرنا چاہیے، نفس کو مغلوب رکھ کر اللہ کے حکم کو ادا کرنا چاہیے. صبر علی شے، صبر کی تین قسمیں. ابھی تو آپ بھی ماشاء اللہ 4-5 سال سے تب سے سنتے، تھوڑی تو ابھی آ جانی چاہیے. میں نے پہلے بیان کیا ہے صبر کی تین قسمیں ہیں، صبر علی شے، صبر علی شے اور صبر حس شے. یہ تین چیزیں ہیں. صبر انشچے کے گناہوں سے، نظر بد سے، کانوں کے گناہ، بدن کے ہر قسم کے جتنے بھی آزاد ہو، جتنے گناہ، ان تمام گناہوں سے، چاہے زبان کا ہو، غیبتوں سے، برائیوں سے، ہر قسم کی نظر بد سے، ہر برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صبر، صبر انشچے ہے. اور صبر انشچے یعنی جتنی بھی عبادت کرنے کا حکم دیا اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، اس نیکیوں پر چلنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، عبادتیں کرنا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور صبر پیچھے جتنی بھی مصیبتیں آئیں یہ سمجھے میرے اللہ کی طرف سے ہے. جو اللہ مصیبت دیتا ہے وہ مصیبت لے بھی سکتا ہے، اسی کی طرف جھک جائے اور اسی کی طرف آدمی نماز پڑھ کے توبہ کرے یا دعائیں کرے اور اللہ سے مانگے، عاجزی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسان پڑھا دیتا ہے. تو مصیبت پر، ڈیفیکلٹی پر صبر کرنا، یہ ہے کہتے ہیں اس کو صبر کی شے. یہ تین قسمیں ہیں صبر کی. اللہ پاک نے صبر کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا ورابطوا وصابروا، دوسرا لفظ فرمایا وصابروا، مصابرہ کرنا، مسافرہ کرنا. اس کی ایک تصویر تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب نے بڑی عجیب فرمائی. فرمایا دیکھو دیکھو اللہ کہنا چاہتے ہیں دونوں طرف تو ہوتا ہے نا مساورہ, تو جیسے مقاتلہ جیسے مساور جیسے مجاہدہ جیسے مجاہدہ, ایک دوسرے میں جھگڑا دونوں طرف سے, مباحثہ بحث دونوں طرف سے, مقاتلہ لڑنا دونوں طرف سے, مساورہ بھی دونوں طرف سے, کہیں ایسا نہ ہو یہ کافر اپنے صبر میں جب تک تم سے آگے بڑھ جائے. اے مسلمان صبر پر ایسا سمجھا کہ کافر تم سے آگے بڑھنے نہ پائے. اور بہت سارے تصویر بیان فرمایا وہ صابر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو, وہ تواصو بالصبر وہ تواصو بالمرحمہ وہ تواصو بالحق وہ تواصو بالصبر, خود بھی صبر کرو مصیبتوں پر دوسروں کو بھی صبر کرنے کا حکم دو. اور آگے فرمایا ورابطو ربط ربطو کے مطلب باندھنا ہے اپنی اونٹنی کو یا اپنی گاڑی کو یا اپنے لڑنے کی یہ ساری چیزیں سرحد کے اوپر باندھ دینا, یعنی سرحد پر کھڑے ہو کر اسلام کی اور اسلام والوں کی حفاظت کرنا. یہ ہے رابط جس کے بارے میں بہت بڑا ثواب ہے کہ ایک مسلمان اسلامی سچی کی حفاظت کے لیے دو بارڈر کے بیچ کی جگہ ہو تو اس کو سرحد کہا جاتا ہے, وہاں طے جائے کہ اسلام کی حفاظت ہو, ایمان والوں کی حفاظت ہو, چین سے نماز پڑھ سکے, چین سے اپنی زندگی گزار سکے, عبادتیں کر سکے, انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. مسلمانوں کو اس نیت سے جو سرحد پر بیٹھ جاتا ہے نیت کر کے, یا تو بیٹھ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ حفاظت وہی مکان چھوٹیاں کر لیتا ہے اور ایک طرف حفاظت کی بھی نیت کر لیتا ہے, دوسرا بہتری رہ لیتا ہے, لیکن ایک وہ ہے جو اس نیت سے رہتا ہے, یہ اسلام کی حفاظت سے لگا ہوا ہے. اللہ کی قسم ان کے بارے میں بخاری کی روایت, مسلم کی روایت, مسند احمد, ترمذی میں فرمایا رباط یومن غیر من قیام شہر و قیام, ایک دن سرحد پر بیٹھنا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک مہینہ روزہ رکھنا ایک مہینہ تہجد کرنے کے برابر ہے. دوسری روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم غیر من الف شہر, ایک ہزار مہینے نقل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. بہت بڑا سوال ہے, بڑی تفصیل ہے اس کی. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے کتنا کو بھیجا ہے, جب صبح ہوئی تو وہ تشریف لائے, صحابہ کی حضرات کی روایت ہے, فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس مغرب عصر کی نماز پڑھ لی, اتنے میں شہسوار آیا, فرمایا رسول اللہ میں پناہ جگہ سے آیا ہوں, وہاں پر دیکھ کر آیا کہ قبیلہ حوازن کے لوگ اپنی بکریاں اپنے بچوں کے ساروں کے ساتھ اس پہاڑ کے پیچھے آ چکے ہیں, تو اللہ کے رسول فرمایا کون ہے جو رات میں جا کر وہاں رکھواری کرے اور حفاظت کے لیے بیٹھ جائے اور ہمیں خبر دیتا رہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, فرمایا رسول اللہ میں جاتا ہوں, تشریف لے گئے, پوری رات رہے, ٹھنڈی کا زمانہ, تشریف لے گئے, صبح کے اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت پڑھی, پھر صحابہ کرام سے پوچھا, بتاؤ کہ آواز آئی اپنے سے, سوال تو گیا ہوا ہے, اس کی راحت کی آواز آئی, فرمایا کچھ نہیں, چلو نماز پڑھ لو. نماز پڑھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا سن لو بچارو سن لو کہ سارے جتنے ہمارے غنیمت آج ہمیں ملنے والے. پھر یہ صحابہ تشریف لائے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں رہا, میں نے ساری جگہ پر کھانے کے اٹھے کہاں کہ حاجت کے لیے اپنی ضرورت کے نیچے اترا تھا, ورنہ میں وہاں بیٹھا رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سن لے کس پر جنت واجب ہے, کر جو کر رہا جنت واجب. ایک تو یہ ہے رباب اور دوسرا رباب تیمین شریف کے روایت, بڑی عجیب بات فرمایا اللہ عدل لوگوں کو کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں کہ جس سے تمہارے گناہ بڑا ہو جائے اور جنت میں تمہارے درجے بند ہو جائے. تو میں صابر کہا ہوں بنا یا رسول اللہ, تو میں ہاں یا رسول اللہ بتائیے کیا ہے. فرمایا اس بات الحضور علم مکہ ہے, تکلیف کے وقت ٹھنڈی کے وقت پریشانی ہو, بہت ٹھنڈی ہے خاص قریب کنٹریوں میں, بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے, فجر کی نماز عشاء کی نماز میں بڑی مشکلی ہوتی ہے, ہمیں کامل وضو کرنا, سنت کی رعایت کرتے ہوئے, دعائیں پڑھتے ہوئے اچھی طرح وضو کرو, وکثرت الخطا الى المسجد اور مسجد کی طرف زیادہ چلنا. اس کی بہت ساری تفصیل علماء کرام نے بیان فرمائی ہے, لیکن سب سے بہتر تفصیل کہ آدمی مسجد کی طرف چلتے ہوئے آئے اللہ ہر قدم پر اسے گناہ کو معاف کر دے. اور بنا انتظار صلاح السلام. ایک نماز کے پوری ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, انتظار جو ہر پڑھ لی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھر میں بھی دیکھتا ہے کہ اثر کا ٹائم تو نہیں ہو گیا, اثر کے بعد بیٹھا کہ مغرب کا ٹائم تو نہیں ہو گیا, پھر میری جماعت نہیں چلی جائے, پھر کام پہ لگا ہے لیکن اس کو ثواب مل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے اس کو نماز کی فکر لگی ہوئی ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ تیمیزی میں فرمایا ذالکم الربا, ایک مرتبہ مسلم احمد کی روایت میں ذالکم الربا, ذالکم الربا, ذالکم الربا, یہ بھی رباط ہے. اللہ کی قسم ایک رباط وہ ہے کہ جو شیطان کے خلاف کرنا, نفس کے خلاف کرنا, ایک تو وہ ہے کہ سرحد پر اسلام کی قیادت ہو, دوسرا وہ ہے اپنے نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف کر کے اپنے آپ کو اللہ رسول کے احکام اور طریقے پر چلانا. اللہ کی قسم یہ بھی رباط ہے, اس کو بھی وہی ثواب ملے گا. بلکہ ہماری آگے فرمائے تق اللہ اور اللہ کا تقوی کیا, اللہ سے ڈرتے رہو اور لعلکم تفلحون, تمہیں کامیابی مل جائے گی. یہ سورت سورہ آل عمران پوری ہو رہی ہے. دونوں سورتیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا قیامت کے لیے سایہ بن جائے گی. اس کو حدیث میں زہرا عین کہا جاتا ہے, یہ سایہ بن جائے گی اور قیامت کے لیے سایہ کرے گی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. بلکہ نو شیڈ اور دی آف قیامت بسائیڈ دی شیڈ آف ترون آف اللہ تبارک و تعالیٰ, اس وقت جگہ مل جائے گی اور یہ سورتیں اس کے لیے سفارش کرے گی. اور دارمی کی روایت ہے جو آدمی جمعہ کے دن میں سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے پورا دن یہ سورت اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. حتیٰ غربت الشمس, یہاں تک سورت غروب ہوتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. یہ سورت اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین, اللہ صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا. اے اللہ سب کو گناہوں سے معاف فرما, اللہ پریشان کو قبول فرما, اللہ مشکل کو آسان فرما, اللہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا عمل نہیں کہ ہم سے ایسا عمل پیش کر سکے. اللہ اخلاص کو ایک خطرہ نہیں ہے, اللہ اے اللہ تمہیں معاف کرنا, اللہ معاف ہم تیرے ہی کلام کو تیرے سامنے پیش کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں اور امت کی ہدایت کا سوال کرتے ہیں, امت پر رحمت کرم کا سوال کرتے ہیں. اللہ امت بڑی پریشان ہے, اللہ عذاب بتا لے, پریشانی بتا لے. اس مہاتم کی بیماریاں جو نہ سننے میں آئی نہ دیکھنے میں آئی, ایسی بیماریاں اے اللہ اس کو مسلمانوں کی حفاظت کرنا دے, مسلمانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. اے اللہ ان برے اعمال کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے, اے اللہ مسلمانوں کی ہر طرف کی حفاظت کرنا, حفاظت کرنا, چھٹکارا دنیا بھر کی جتنی مساجد ہے اللہ کی حفاظت کرنا, دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہے اللہ کی حفاظت کرنا, مسلمان نوجوانوں کو نوجوان بچی ہو کر اللہ ہدایت کرنا, ہدایت نصیب کرنا. اللہ العالمین تیرے اس مبارک کلام کے پہل میں ہم سب کو ہدایت نصیب کرنا. اے اللہ کے توفیق سے ہم نے سورت آل عمران کا ختم کیا ہے. اے اللہ ہمارے اس جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اسے قبول کرنا, قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے مغفرت کر دے گیا. اے اللہ قیامت کے دن اے اللہ ہم سب کو بھی ان سورتوں پر اللہ شاید بنا دے, اللہ ہمارے سایہ بنا دے, اللہ اور سفارش کا ذریعہ ہمارے اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات خاص ہو کے ہوگی کم تک کا پانی دے رہی ہے. اللہ ان سورتوں کی برکت سے قرآن کریم کی برکت سے ہمارے اولادوں کو نیک بنا دے, ہم اولاد کو نیک بنا دے, ہمارے دل کی مغفرت فرما دے, مہینے کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جنہوں نے خدا کے لیے کہا ہے کہنے کی تمنا کہ اللہ سب کے جائز مقاصد حاصل کر, سب کے جائز مقاصد